كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، پاکستان اور ہم لوگ پچھلے چند سالوں سے طرح طرح کی مصیبتوں سے دو چار چلے آ رہے ہیں. پہلے سرحد میں زلزلہ آیا اور بالا کوٹ صفائے ہستی سے مٹ گیا، اور دوسرے علاقے اس سے شدید متاثر ہوئے اور بڑا جانی مالی نقصان ہوا. ابھی وہ مصیبت پوری طرح ختم نہیں ہوئی تھی کہ دوسری اس سے بڑی مصیبت آ گئی، اور وہ سرحد میں آپریشن ہے، فوجی آپریشن، جس کی وجہ سے 25 لاکھ مسلمان بے گھر ہو گئے. اور سخت تباہی سے دو چار ہوئے. ابھی یہ زخم ٹھیک بھی نہ ہوا تھا کہ سیلاب آ گیا، جس نے چاروں صوبوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. سرحد بھی اس سے سخت متاثر ہوا. جہاں کبھی سیلاب کا تصور بھی نہیں تھا اور بہت بڑا سیلاب آیا بھی نہیں، ایک چھوٹی سی آبشار نما ندی ظاہر ہوئی، لیکن دیکھنے والوں نے بتایا کہ اس میں اتنا غصہ تھا، اس میں اتنا غضب تھا کہ دیکھتے دیکھتے اس نے آبادیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. ہزاروں جانور مر گئے، ہزاروں مسلمان لقمہ اجل ہو گئے. عمارتیں کی عمارتیں جو آر سی سی کی بنی ہوئی تھی، نام و نشان مٹ گیا. پنجاب میں بھی سخت تباہی پھیل گئی، اب تک پھیلی ہوئی. اب تک جگہ جگہ آبادیاں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں، نہ مکانوں کا پتہ نہ مکینوں کا پتہ. کل وہ محلے اور وہ علاقے جو لوگوں سے پر رونق تھے، آج وہاں پر ہوکا عالم. اور جہاں سے پانی اتر گیا وہاں بھی یا تو گھروں کا نام و نشان ہی نہیں، یا تو اگر ہے تو بس ملبہ پڑا ہوا ہے. گھر والے چونکہ پہلے سے اعلان ہو گیا تھا کہ سیلاب آنے والا ہے، اس لیے وہ جان بچا کر بھاگ گئے، تو اس طرح ان کی جانیں بچ گئیں، لیکن گھر بار ختم. کل جو کروڑ پتی، ارب پتی، لکھ پتی تھے، آج وہ ہاتھ پیر رکھ کے بیٹھے ہوئے. کل جو دوسروں کو خیرات دیا کرتے تھے آج وہ خیرات مانگنے والوں کی لائن میں کھڑے. ایسی عبرتناک واقعات. اور سندھ میں تو اس کی تباہی ہے ہم سب کے سامنے کہ اتنی زبردست تباہی یہاں پر آئی ہے کہ عالمان والحافظ. تو یہ کیا بات دیگر ہے, یہ کیا بات دیگر ہے. بس یہ علامات قیامت میں سے بھی, علامات قیامت میں سے آپ نے یہ علامت بتلائی ہے کہ یہ کے بعد دیگر فتنے آئیں گے, مصیبتیں آئیں گی, پریشانی آئیں گی, کہ ہر دوسری مصیبت پہلی کو ہلکا کر دے گی. یعنی جو پریشانی آئی ہے, جو فتنہ پیدا ہوا ہے, اس نے بہت خطرناک ہے, بہت خوفناک ہے, بڑا نقصان دہ ہے, بڑا پریشان کن ہے, یہ ہے اور وہ ہے. جب دوسری مصیبت آئے گی تو پہلے کو سمجھیں گے, بھول جائیں گے. تو اس میں پہلے والی مصیبت اس کی آئے کچھ بھی نہیں, یہ ہے مصیبت. پھر اس کا رونا روئیں گے اور اس کے نقصان کا ذکر فکر کریں گے, اس کی پریشانی کا اظہار کریں گے, پھر تیسری آ جائے گی. پہلے دوسری کو بہت بڑا سمجھ رہے تھے, تیسری اس سے ہی بڑی مصیبت آ گئی. جب تیسری آئی تب دوسری کو بھول گئے. بالکل یہی ہو رہا ہے. حکومت نامی کوئی چیز معلوم ہی نہیں ہوتی اس ملک میں, کوئی حکومت بھی. البتہ فوج اور عوام ماشاءاللہ مسلمان زندہ ہیں اور وہ جہاں تک ان کے بس میں ہیں مدد کر رہے ہیں, اور کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں آئندہ ان ساری مصیبتوں سے محفوظ رکھے, اور اس کے علاوہ بھی جتنے فتنے ان سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے, جان کی بھی, مال کی بھی, آبرو کی بھی, گھر بار کی بھی, ملک و ملت کی بھی, سب کے اللہ پاک حفاظت فرمائے. اس موقع پر ہمیں چند کام کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں. سب سے پہلا کام رجوع الی اللہ کریں. رجوع الی اللہ کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائیں, اپنے تمام گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں, اور ان مسلمانوں کی بھی گناہوں کی معافی مانگیں جو اس مصیبت سے دوچار ہیں. جو وفات پا گئے ان کی مغفرت کی دعا کریں, جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی عافیت کی, سلامتی کی, اور ان کے نقصان کی تلافی کی دعا کریں, اور اپنے لیے آئندہ اس قسم کے فتنوں سے حفاظت کی دعا مانگیں. کیونکہ جیسے ان کے اوپر یہ قیامت بیت گئی اور یہ مصیبت ان کے اوپر آ گئی اور ابھی تک اس سے مبتلا ہیں, ہم پر بھی آ سکتے. ہمارے جب صوبے کے دوسرے حصوں میں آ چکی ہے تو ہماری طرف بھی آ سکتے. سب سے پہلا کام یہ کہ اللہ جل شانہ کی طرف رجوع ہو جائیں. رجوع ہونے والا محفوظ رہتا ہے. یہ ضمانت ہے اس کی, اللہ اس کے رسول کی طرف سے ضمانت ہے کہ جو گناہوں سے بچے گا, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا, وہ ہر فتنے سے محفوظ رہے گا. دوسرا کام یہ کریں کہ ہم ان کے حالات سے عبرت لیں. بس خالی سیلاب کے حالات پڑھ کر کے آنکھ بند نہ کر لیں, پڑھ کر, دیکھ کر, سن کر ان کے حال سے عبرت لیں. عبرت یہ ہے کہ مومن کے حق میں اس قسم کا جو بھی حال ہوتا ہے اس کی شامت اعمال ہوتا ہے, یعنی اس کے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے. یہ کافروں کو گناہوں کے نتیجے میں جو کافروں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے اور دیگر گناہوں کی وجہ سے جو تکلیف پہنچتی ہے، جو مصیبت آتی ہے، اس کو عذاب کہتے ہیں. وہ تو ان کی بدعمالیوں کی سزا ہے جو دنیا میں ان کو مل رہی ہے. اور کافروں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے جو مصیبت اور تکلیف آتی ہے، جیسے یہ تین تکلیفیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ ان کے گناہوں کا وبال ہے، یہ ان کی شامت اعمال ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بجائے آخرت کے دنیا میں سزا دینا چاہتے ہیں. لیکن ہے تو یہ بھی مصیبت نا، ہے تو یہ بھی پریشانی، کتنی بڑی تکلیف ہے کہ جان بھی گئی، مال بھی گیا، عزت بھی گئی، آبرو بھی گئی، گھر بھی گیا، زمین بھی گئی، جانور بھی گئے، سامان بھی گیا، ہر چیز ختم. اب کتنی تکلیف کی حالت میں ہے، یہ بھی تو مصیبت ہے. ہے یہ گناہوں کی وجہ سے. ایسے لوگوں کے بارے میں سننے میں بھی آیا، دیکھنے میں بھی آیا کہ کلمہ تک نہیں آتا، نماز بھی نہیں پڑھ رہے، روزے بھی نہیں رکھے. اور بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا، مثلا زمین کی پیداوار ہے، فصلیں تباہ ہو گئی، تو عشر فرض ہے. جیسے مال مارے تجارت پر زکات فرض ہے، زمین کی پیداوار پر عشر واجب ہے، زمین کی زکات ہے وہ. اور جیسے زکات نہ دینا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، عشر نہ دینا بھی گناہ ہے. اور جیسے زکات نہ دینے سے آدمی کا مال ہلاک ہو جاتا ہے، عشر نہ دینے سے زمین کی پیداوار وغیرہ ہلاک ہو جاتی ہے. تو ایک یہ کہ بہت سے لوگ عشر ہی نہیں جانتے، نہیں عشر بھی دیا جاتا ہے، جب کلمہ نہیں آتا تو اور کیا آتا ہوگا ان کا، نہ نماز آتی ہے، نہ کلمہ آتا ہے، نہ ذکر آتا ہے، نہ دعا آتی ہے، نہ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ کر ہی نہیں رہے، تو عشر کہاں سے دیں گے. اور دوسرے بینک سے سودی قرض لیا ہوا ہے، گاؤں کوٹوں میں تو زرعی بینک ہوتے ہیں جو زرعی قرضہ دیتے ہیں، جو سودی قرضہ ہوتا ہے. اور سود حرام اور سخت حرام ہے. جیسے ہمارے شہروں کے اندر بینک تجارتی سود تجارتی قرضہ دیتے ہیں، لوگ سود دیتے بھی ہیں بینکوں کو، بینکوں سے سود لیتے بھی ہیں، یہ بھی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، سخت ناجائز اور اپنے آپ کو تباہی کے گڑھے میں ڈالنے والا کام ہے یہ. دیہاتوں میں، گاؤں گوٹوں کے اندر بینک زرعی بینک ہوتے ہیں، وہ زرعی قرضہ دیتے فصل اگانے کے لیے، فصل کے اسپرے وغیرہ کرنے کے لیے سودی قرضہ لیتے ہیں. اور سود کے وعیدوں میں سے ایک وعید یہ بھی ہے کہ جو آدمی سود لے گا یا دے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سے جنگ کا اعلان ہے، اعلان جنگ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اور جس سے اللہ تعالیٰ جنگ کا اعلان کر دیں وہ کیا بچ سکتا ہے؟ جتنے دن بچے ہوئے ہیں غنیمت ہے، ورنہ ان کی ہلاکت اور تباہی اور بربادی یقینی ہے. ہم جس معاشرے میں اس کے اندر بھی سود کے لین دین عام ہے، ہم جو بچے ہوئے ہیں تو اللہ کی رحمت سے بچے ہوئے ہیں، ڈھیل دے رکھی ہے اللہ پاک نے، نہ کسی وقت بھی یہاں پر بھی تباہی آ سکتی ہے، کسی وقت بھی کوئی مصیبت آ سکتی ہے. تو صرف نام کے مسلمان ہیں لیکن اور اسلام نامی کوئی چیز ان کے اندر نظر نہیں آئے گی. داڑھی انہوں نے منڈا رکھی ہے، تیمر شلوار ٹخنے سے نیچے ہیں ان کی، نماز آتی نہیں ہے، پڑھتے نہیں ہیں، مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں، کلمہ تک نہیں آتا، حلال حرام کی تمیز ہی نہیں ہے. جب وہ اپنے شہروں سے اپنے علاقوں سے مر پٹ کر وہاں پہنچے اور شہروں کے قرب و جوار میں کیمپوں کے اندر وہ لوگ آئے اور شہر کے لوگ ان سے جا کر کے ملے اور ان کو نمازوں کی تلقین کی، رمضان شریف میں روزہ رکھنے کے لیے کہا، تو ایک جگہ 27ویں کا روزہ رکھوایا. کیمپ میں جتنے مسلمان تھے بیچارے سیلاب زدہ، ان سے کہا کہ بھائی روزہ رکھو، چلو آج روزہ رکھتے، 27ویں کا روزہ رکھوایا. تو بتایا گیا ہے کہ 80% سیلاب زدگان نے کہا کہ ہم نے زندگی میں پہلی مرتبہ پہلا روزہ رکھا ہے. زندگی میں کوئی 50 سال کا، کوئی 70 سال کا، کوئی 80 سال کا، کوئی 40 سال کا، کوئی 60 سال کا، کوئی اس سے کم اس سے زیادہ، زندگی بھر روزے ہی نہیں رکھے، پتہ ہی نہیں کہ رمضان کا آتا بھی ہے یا نہیں آتا. پہلی مرتبہ 27ویں تاریخ کا رمضان کا روزہ رکھا پہلی مرتبہ. کتنی عبرت کی بات ہے. تو جب نماز بھی نہیں پڑھیں گے، روزے بھی نہیں رکھیں گے، حج کیا کریں گے، زکات کیا دیں گے، جب عشر ہی نہیں دیتے. تو گویا اسلام کے جو موٹے موٹے احکام ہیں جن کو ارکان اسلام کہتے ہیں، جن کا ادا کرنا تو ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے، جب وہ بھی نہیں تو پھر تو یہی ہوگا. اور سیلاب دیکھنے والوں نے بتایا کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سیلاب کا پانی آرڈر کا پابند ہے، اس کو آرڈر ملتا تھا کہ تم اب ادھر چلو، اب ادھر چلو، اب ادھر چلو، اب ادھر چلو. اس کے لیے نشیبی زمین اور بلند زمین برابر تھی. کتنی جگہ نشیبی زمین کو چھوڑ دیا اس نے، بالائے زمین پہ چڑھ گیا. ٹیلے پہ جو زمین تھی وہاں چلا گیا، اور جو نشے میں زمین تھی وہاں نہیں گیا. وجہ اس کی یہ کہ جو نشے بھی زمین والا تھا وہ عشر دیتا تھا، اور جو بالائے زمین والا تھا وہ عشر نہیں دیتا تھا. جو زمین کے اندر سود کھاتے تھے یا سودی قرضہ لیتے تھے، ان کی زمینوں کو سیلاب بہا کے لے گیا، کھیتیوں کو بھی لے گیا، باغات کو بھی لے گیا. اور جو سود سے بچتے تھے، عشر ادا کرتے تھے، ان کی زمینیں باقی رہیں، ان کی فصلیں محفوظ رہیں. یہ عبرت کی چیز ہے. اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے امن آتا ہے، سکون آتا ہے، عزت ملتی ہے، حفاظت ملتی ہے، عافیت ملتی ہے، راحت ملتی ہے، برکت ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے. نافرمانی سے یہ ہوتا. ایک واقعہ لاڑکانہ کا یاد آ گیا. کافی عرصہ پہلے لاڑکانہ جانا ہوا، وہاں دارالعلوم میں کچھ فاضل ہیں، انہوں نے بلایا تھا. وہ مجھ کو لاڑکانہ کے امرود مشہور ہیں، جنہوں نے بلایا تھا وہ اپنے چچا کے امرود کے باغ میں لے گئے کہ امرود کھائیں گے. باغ بھی دیکھیں گے. ہم گئے تو ماشاء اللہ امرودوں سے درخت لدھے ہوئے تھے اور وزن کی وجہ سے شاخیں زمین سے لگ رہی تھی, ہر شاخ میں امرود ہی امرود. امرود بڑا بھی ہوتا ہے چھوٹے بھی ہوتے, وزن تو ہوتا ہے. تو جب ہر شاخ میں بہت سارے امرود ہوں گے تو شاخ لٹکنی, اس کے سارے درخت جھکے ہوئے تھے, لٹکے ہوئے تھے, رسیاں باندھ باندھ کے ان کو انہوں نے کھینچا ہوا تھا تاکہ شاخیں ٹوٹ ٹوٹ کر نہ گر جائیں. اور ان کے چچا سے ملے تو ان کے چچا کے ذریعے تین عجیب و غریب باتیں معلوم ہوئیں. ایک تو یہ معلوم ہوا, ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ان کو کوئی اسپرے کرنا نہیں پڑتا, بغیر اسپرے کے کوئی کیڑا بھی نہیں لگتا. آپ جانتے ہیں اسپرے کے بغیر تصور کر سکتا ہے کوئی باغ والا, کوئی کھیت والا, فصل ہو یا درخت ہو, اسپرے تو لازمی. آج کل اسپرے خرچہ اتنا خرچہ ہو جاتا ہے کہ آدمی کا اصل نفع ہی گھٹ جاتا ہے, بعض فصل ہی قرضے میں چلی جاتی. کیڑے مکوڑوں سے بچانے کے لیے اسپرے کا خرچہ بہت بڑا خرچہ ہے, کہتے ہمیں کوئی اسپرے نہیں کروانا پڑتا اور کیڑا بھی کوئی نہیں لگتا. دوسرے یہ کہ ہمیں امرود خود توڑنے نہیں پڑتے, روزانہ اتنے جھڑ جاتے ہیں کہ آرام سے پیٹیاں تیار ہو جاتی ہیں بھیج دیتے, ورنہ پھلوں کو اتارنے کے لیے بھی مزدور رکھنے پڑتے ہیں. اور یہ بھی ایک بڑا خرچ ہوتا ہے باغ والے کا, باغ سے پھل مارکیٹ سے پہنچنے کے لیے کتنے مزدور لگتے ہیں. پہلے نمبر پہ تو باغ میں لگتے ہیں, وہ درخت توڑ توڑ کے لاتے ہیں پھر پیٹی میں بھرتے ہیں, ہمیں توڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی, خود ہی جھڑ جاتے ہیں. تیسری بات یہ بتائی انہوں نے کہ ہمارا درخت کا گرا ہوا کوئی امرود سڑتا نہیں ہے, ایک دن دو دن پڑا رہے گا, جب ہمیں موقع ملے گا اٹھا لیں گے, جب اٹھائیں گے تو صحیح ملے گا, گلتے نہیں سڑتے نہیں. اور فصل ہر سال آتی ہے اور اتنی آتی ہے کہ کسی اوروں کے باغوں میں اتنا پھل بھی نہیں لگتا جتنا ہمارے لگتا. تو ہم نے پوچھا بھائی یہ اسپیشل باغ تمہارے پاس کس وجہ سے, یہ خوبیاں تو اور کسی باغ میں سننی نہیں ہم نے, تمہارے یہاں یہ خوبی کیوں ہے؟ کہتے ہیں اشڑ دینے کی وجہ سے. ہم جتنا بھی امرود ہوتا ہے اس کے صحیح صحیح اندازہ کر کے اس کا اشڑ نکالتے ہیں. شریعت کی طرف سے حکم ہے کہ جو کوئی فصل اگائے یا باغ لگائے اس میں جتنی پیداوار ہو, اگر اس کے پانی وانی پر خرچہ آتا ہے تو 20% اشڑ واجب ہوتا ہے, 20 من میں 1 من, 40 من میں 2 من اشڑ واجب ہوگا. اگر گندم پیدا ہو رہے تو 20 من میں 1 من, 10 من میں 20 سیر, 40 من میں 2 من, یہ 20% ہوگی. جیسے مال میں 40 من حصہ زکات کے اندر واجب ہوتا ہے, پیداوار میں جس کی زمین کی پیداوار کے لیے پانی پر پیسہ خرچہ ہوتا ہے اس میں 20واں, اور جس کا پانی مفت ملتا ہے جیسے بارش کا پانی ہوتا ہے اس کے اندر 10واں, 10واں حصہ اشر کا واجب ہوتا ہے. 10 من میں 1 من, 20 من میں 2 من, 10 سیر میں 1 سیر, اندازہ کرو اشر ادا کرنے کی وجہ سے نہ پھل توڑنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، نہ اسپرے کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، نہ گرا ہوا پھل سڑ رہا ہے، سب سلامت ضائع نہیں ہو رہا. تم نے غریبوں کا حق ادا کر دیا، اللہ تعالیٰ تمہارا حق کی حفاظت کرنے والے بن گئے. یہی فائدہ ہمیں اپنی زکات میں بھی، اگر ہم صحیح معنی میں اپنے مال کی زکات دیں اور پائے پائے کا حساب کر کے زکات نکالیں، اندازے سے نہیں جیسے کہ بعض لوگوں کا طریقہ ہے، وہ تو اندھے کی لاٹھی ہے، صحیح لگی غلط لگی. تو مال ہلاک ہونے سے بچ جائے گا، یقیناً اس کے اندر اضافہ ہوگا، ضائع ہونے سے محفوظ ہو جائے گا. ایسے کاروبار میں برکت ترقی ہوگی. لیکن ہمارے کاروبار کے اندر بھی یہ دو خرابیاں بہت پائی جاتی، ایک تو بینکوں کے ذریعے سود کے لین دین کرنا جو کہ عام ہے، دوسرے زکات صحیح نہ دینا. اکثر تو زکات دیتے نہیں، بہت سی عورتیں بھی زکات نہیں دیتی، بہت سے مرد بھی زکات نہیں دیتے، ہمیشہ مالی پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں، وہیں چوریاں ہوتی رہتی ہیں، وہیں خسارہ ہوتا رہتا ہے، وہیں پریشانیاں ہی پریشانیاں، معاشی پریشانی سر سے اوپر. زکات نہ دینے کی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ خشکی میں یا تری میں کوئی مال ہلاک نہیں ہوا مگر زکات نہ دینے کی وجہ سے. اس لیے ہمارے پاس اگرچہ سب کچھ موجود ہے لیکن سکون نام بھی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس. سکون جسے کہتے ہیں، آرام جسے کہتے ہیں، چین جسے کہتے ہیں، راحت جسے کہتے ہیں، وہ ہمارے پاس نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنے مال کی صحیح صحیح زکات نہیں نکالتے. اگر پاکستان کے مسلمان صحیح صحیح حساب کر کے زکات نکالیں، ایک آدمی پاکستان کا فقیر نہ رہے، سارے خوشحال ہو جائیں. ابھی یہ ان سیلاب کے اندر واقع میں نے ابھی سنایا آپ کو کہ جن کی جو اپنی زکات پیداوار کی زکات دینے والے تھے، پانی وہاں سے مڑ گیا، حالانکہ نیچے جانا چاہیے پانی کو، زمین اس کی نشیب میں، سب سے پہلے نیچے جانا، گڑھے میں جانا چاہیے پانی کو، گڑھے میں تو جا رہے ہیں، گڑھے کے اوپر جا رہا ہے، یہ کیوں جا رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے جا رہا ہے. حکم ہے کہ یہ زکات دینے والا ہے، اس کی زمین کی حفاظت کرو، یہ نہ دینے والا ہے، اس کی زمین کو ہلاک کرو. یہ ہے عبرت کی چیز. جن لوگوں نے سیلاب آنے سے پہلے یا سیلاب آنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو گئے، رجوع کر لیا، اللہ جل شانہ کی رجوع کر لیا اور رجوع ہو گئے، اللہ نے ان سے اس مصیبت کو دور فرما دی. ہمارے سکھر شہر میں سبھی جانتے ہیں، سکھر شہر جو ہے دریائے سندھ کے بالکل کنارے پر ہے، اور سیلاب کے زمانے میں اکثر شہر کی سطح نیچے ہوتی ہے، پانی کی سطح اوپر ہوتی ہے. کسی وقت بھی بند ٹوٹ جائے تو شہر ڈوب جائے. اس دفعہ بھی زمین سے، شہر کی زمین سے دریا کا پانی 5 فٹ اوپر چل رہا تھا تقریباً. ایسے تو اور بھی علاقے شہر تھے، وہ تو سب ڈوب گئے، یہ تو نہیں ڈوبا الحمدللہ. وجہ یہ کہ سکھر شہر پہلے سے ہمارے بزرگوں کا شہر ہے. جب کبھی ایسا موقع ہوتا ہے لوگ ڈر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ڈر کر اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو جاتے ہیں، مسجدوں میں ختم شروع ہو گئے، گھروں میں عورتوں نے ختم کرنا شروع کر دیا، دعائیں کرنے شروع کر دی، اور دریا پہ جا جا کے دم کرنا شروع کر دی. اللہ کی طرف رجوع ہو گئے نہیں ہو گئے؟ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے شہر کو بچا لیا. ورنہ جیسے سجاوٹ ڈوب سکتا ہے، ٹھٹا ڈوب سکتا ہے، سکھری کیا ہے جیسے، وہ بھی ڈوب سکتا ہے. اور جیسے بڑے بڑے شہر ڈوب گئے، یہ بھی ڈوب سکتا ہے. اور یہ تو زیادہ اس لیے ڈوب سکتا ہے کہ بالکل ہی کنارے پر ہے یہ تو، اور پھر نشیب میں بھی ہے. یہ بھی نہیں چلو گے پہاڑی پر ہو، بس اس سے پہاڑی پر ہے لیکن زیادہ اس سے تو نیچے ہے. اور عام طور پر وہاں پر شہر کو بچانے کے لیے الیوان کا بند توڑا بھی جاتا ہے. فوج نے ارادہ بھی کر لیا کہ بند توڑ دیں گے اگر ضرورت پڑ گئی. اس کے بعد سیاسی لوگوں نے توڑنے نہیں دیا اپنے مقاصد کی خاطر. شہر ڈوبے تو ڈوبے لیکن بند نہ ٹوٹنے پائے. اب تو شہر ڈوبنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی نا، اس کے باوجود اللہ کے فضل سے شہر محفوظ ہو گیا، صرف رجوع اللہ ہونے کی وجہ سے. یہ رجوع اللہ کا نسخہ ہمارے پاس بھی ہے بھائی، مگر رجوع اللہ میں خالی اللہ اللہ نہیں ہے، گناہوں کو چھوڑنا بھی ہے. اللہ کے رجوع ہو جاؤ، یعنی اپنے گناہوں سے معافی مانگو، گناہوں سے سچی توبہ کرو، اور توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جاؤ کہ اللہ ہم گناہوں سے باز آئے، ہماری فضل فرما، ہماری مدد فرما، ہماری اعانت فرما، ہماری نصرت فرما. یہ ہے رجوع اللہ. ایسے حالہ کے اندر بھی، حالہ بھی سندھ کے اندر حیدرآباد قریب ہے، وہاں کے مفتی صاحب تشریف لائے، انہوں نے بتایا کہ جب ہم نے سنا کہ سیلاب آنے والا ہے تو بڑے منظم طریقے سے ہم نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لیے تلقین کر دی. مسجدوں میں بھی ختم، گھروں میں بھی ختم، یہاں تک کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بٹھا دیا. اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اٹھا کر رونے لگے کہ اللہ ہمیں آپ سیلاب سے بچا لے. بچوں کی دعا تو قبول ہوتی ہی ہوتی. اللہ کا ایسا فضل ہوا کہ سیلاب گھوم گیا، حالہ محفوظ ہو گیا. اور ایک یہ واقعہ بھی سننے میں آیا، بعض احباب نے سنایا کہ بعض علاقوں میں جب دیکھا کہ دریا میں سیلاب آ رہا ہے اور خطرہ ہوا کہ اب ہمارا شہر نہیں بچے گا، تو قریشی لے کر پانی میں اتر گئے. اور اللہ تعالیٰ کو اسے کلام کا واسطہ دیا کہ اللہ اس کلام کی برکت سے اس کو موڑ دیجیے. ہمارے پاس اور کوئی چیز نہیں، بس آپ کا کلام ہے، اس کی لاج رکھ لیجیے، اس کے تو فعل ہمیں بچا لیجیے. تو وہ پانی جو دریا کے بیچ میں اوپر تھا، وہیں سے واپس ہونا شروع ہو گیا. یہ ہمارے لیے سبق ہے. یہ لہذا ہم اللہ کے فضل سے بچے ہوئے ہیں تو بے خوف نہ ہو، نڈر نہ ہو کہ یہاں کیا سیلاب آ سکتا ہے. ایسا کچھ سوچے بھی نہیں، اگر ایسا خیال بھی آ جائے تو اس کو جھٹک دے آدمی. کتنی مرتبہ سمندر کے طوفان کے راجے کا رخ کر چکے ہیں، کچھ معلوم بھی ہے؟ اور کتنی مرتبہ کلیجہ منہ کو آ چکا ہے کہ اب گیا اب گیا، کراچی کے اطراف خالی کرا لیے گئے، ڈیفینس تک کا علاقہ خالی ہو گیا، لیکن پھر طوفان نے کراچی سے رخ پھیر دی. اس لیے کہ شہر کے میں بہت سے نمازی بھی ہیں, حج کرنے والے بھی ہیں, عمرہ کرنے والے بھی ہیں, اللہ اللہ کرنے والے بھی ہیں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونے والے بھی ہیں. انہوں نے رونا شروع کر دیا. اللہ نے اپنے فضل سے طوفانوں کا رخ پھیر دیا, ورنہ ایک ہی طوفان شہر کراچی کے ایک لقمہ بنانے کے لیے کافی. اتفاق سے یہاں شہر کراچی نشیب میں, سمندر کی سطح اوپر ہے. تو اللہ کی فضل سے بچے ہوئے ہیں بھائی. اس لیے ہمیں ان کے حال سے بھی عبرت لینی چاہیے, اپنے حال سے بھی عبرت لینی چاہیے. اور ایک کام یہ کرنا چاہیے کہ جیسے ہمیں اپنے ان مسلمان بھائیوں سے کے حال سے عبرت لینی چاہیے, ایسے ہمدردی بھی کرنی چاہیے. اپنے سیلاب زدگان بھائیوں کے لیے ہمیں ہمدردی کے جذبات بھی اپنے اندر رکھنے چاہیے. یہ نہیں بس اخبار پڑھا اور تصویریں دیکھی اور دو چار جملے کہے اور ختم, ایسا نہیں. خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ ان کی جگہ ہم ہوتے تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہر قسم کی دعا چاہتے ہیں, ہر قسم کی مدد چاہتے ہیں, ہر قسم کی تسلی چاہتے ہیں. چاہتے نہیں چاہتے مرسی کے وہ بھی ہم سے ہمارے انتظار میں کہ ہم ان کی جہاں تک ہو سکے اپنی طرف سے ان کی مدد بھی کریں, ان کے ساتھ ہمدردی بھی کریں, ان کی تسلی تشفی بھی کریں. وہ سب ہمارے اطراف میں پھیلے ہوئے ہیں. کراچی کے اندر بھی ہائی وے پہ دیکھ لو کتنے لوگ سیلاب زدگان بےچارے بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے. کل وہ دینے والے تھے, آج مانگنے والے بن گئے. ٹھٹا میں جا کر دیکھ لو, مکلی میں جا کے دیکھ لو, سب جگہ خیمے ان کے لگے ہوئے ہیں. سجاول شہر پانی میں ڈوبا ہوا ہے, وہاں کے لوگ کس قدر پریشانی کے عالم میں ہیں. جگہ جگہ کیمپ لگے ہوئے ہیں, ان کیمپوں میں جانے کی ضرورت ہے. اور جانے کے ساتھ ساتھ ان کو تسلی بھی دیں, ان کے لیے دعائیں بھی کریں کہ اللہ ان کی اس بگڑی کو بنا دے, اس مصیبت کو رفع فرما دے, اور جلدی ان کو اپنے گھروں میں دوبارہ آباد فرما دے. ساتھ ساتھ ان کی مالی مدد بھی کریں. بہت سے مسلمان ماشاءاللہ کر رہے ہیں, لیکن سب مل کر کریں تب بھی تھوڑا ہے. اصل میں تو ان کی مدد اللہ تعالیٰ ہی کرنے والے ہیں, اور انہی کی مدد سے ان کا بیڑا پار ہوگا. لیکن ہم میں سے ہر آدمی کو اپنی اپنی ہمت کے مطابق, اپنی اپنی طاقت کے مطابق ان کی مالی معاونت بھی کرنی چاہیے, چاہے زکات ہی سے کیوں نہ ہو. اور اس کا بڑا ثواب ہے. ایک حدیث میں ہے, جو آدمی کسی بھوکے آدمی کو کھانا کھلائے یہاں تک کہ اس کا پیٹ بھر جائے, یہاں تک کہ وہ سیر ہو جائے, اور پانی پلائے یہاں تک کہ وہ سیراب ہو جائے, تو اس کھانا کھلانے والے, پانی پلانے والے کے اور کھانے والے اور جہنم کے درمیان, اس کھانا کھلانے پلانے والے کے درمیان اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ تین خندقیں حائل فرما دیں گے. ہر خندق کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے. 500 سال کسے کہتے ہیں؟ 500 سال کے مسافت کے برابر ایک خندق کا فاصلہ ہے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک. ایسی لمبی چوڑی 3 خندقیں اللہ تعالی کھانا کھلانے والے پانی پلانے والے کے اور دوزخ کے درمیان حائل فرما دیں گے. یعنی کہ ایسا عمل کرنے والے کو اللہ تعالی دوزخ سے بہت دور کر دیں گے. دوزخ سے بڑی اور دوزخ سے بہت دور اللہ تعالیٰ اس کو کر دیں گے, جہنم سے بڑی فرما دیں گے. اور یہ کھانا انہی کے ساتھ کھلانے کے ساتھ خاص نہیں, یہ فضیلت ہر بھوکے کو کھانا کھلانے کی. کوئی بھی بھوکا آدمی ہو, ہمیں معلوم ہو, چاہے ہمارے پڑوس میں ہو, چاہے ہمارے عزیزوں میں ہو, چاہے ملنے جلنے والوں میں ہو, چاہے ایسے عام مسلمان ہو, اس کو بھی آپ پیٹ بھر کھانا کھلا دیں گے, پانی پلا دیں گے تو یہ ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ میں تم کو نہ بتلاؤں کہ وہ 3 کام ایسے ہیں جو گناہوں کو مٹانے والے ہیں, 3 عمل ایسے ہیں جو گناہوں کو مٹانے والے ہیں, کیونکہ ان کو کرنے سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. ایک کھانا کھلانا, دوسرے سلام پھیلانا. کھانا یہ کھلانا جیسے میں نے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے کسی کو کھانا کھلا دیں آپ, آپ گناہ مٹ جائیں گے اس کی وجہ سے. سلام کرنا, چاہے مسلمان سے جان پہچان ہو یا نہ ہو, رشتہ داری ہو یا نہ ہو, دوستی ہو یا نہ ہو, لیکن اس کو سلام کرنا, دو عمل ہو گئے. تیسرا عمل ہے رات میں جب سب گھر والے سوئے ہوئے ہوں تو اٹھ کر تہجد پڑھنا. یہ بھی ایسا عمل ہے کہ یہ 3 کام ایسے ہیں کہ جن کے کرنے سے آدمی گناہوں کا صفایا ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. اور ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی کسی مسلمان کی کوئی حاجت اس لیے پوری کرے تاکہ وہ خوش ہو جائے. اب جو بھی ضرورت ہو, جو بھی حاجت ہو, اگر کوئی کسی کی حاجت پوری کر دے, ضرورت پوری کر دے تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے, تو آپ فرماتے ہیں, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے خوش کر دیا. اور جس نے مجھے خوش کر دیا اس نے اللہ تعالیٰ خوش کر دیا, جس نے اللہ تعالیٰ خوش کر دیا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیا. تو یہ بڑا کمائی کا وقت ہے. اب تو ان کو کپڑوں کی بھی ضرورت ہے, کمبلوں کی بھی ضرورت ہے, گدوں کی بھی ضرورت ہے, تکیوں کی بھی ضرورت ہے, برتنوں کی بھی ضرورت ہے, کھانے پینے کی بھی ضرورت ہے, پیسوں کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ سبھی کچھ ختم ہو گیا. کیمپوں میں پھر بھی کچھ نہ کچھ پہنچ رہا ہے, وہاں کوئی بھوکا نہیں مر رہا الحمدللہ. لیکن جو کیمپوں میں نہیں آئے, اپنی اصل جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں بہت بری حالت میں, بعض لوگ بہت بری حالت میں. بعضوں حالت تو یہ ہے کہ بس آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں, مکان بھی نہ رہا اور مکان کا ملبہ بھی بہ گیا, خالی چٹیل میدان کے اندر بس اپنی زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں. بس دو چار درخت کھڑے ہیں تو ان کے سائے میں اپنا وقت گزار رہے ہیں, رات بھی اس کے نیچے گزرتی ہے, دن بھی اسی کے نیچے گزر جاتا ہے. وہاں پہ کوئی پہنچنے والے بھی شاد و نادر کوئی پہنچتا ہے, اس لیے نہ کھانے کو, نہ پینے کو, نہ پہننے کو, نہ رہنے کو. بعضوں کا حال یہ ہے کہ ان کا گھر کا ملبہ جو ہے وہ پڑا ہوا ہے, پکی اینٹیں کچھ پڑی ہوئی ہیں, کچھ شہتیر پڑے ہوئے ہیں, کچھ بانس پڑے ہوئے ہیں, باقی سب بہ گیا, برتن برتن صندوق وغیرہ سب بہ گیا, کچھ کا باقی وہ وہیں ہیں. بعضوں تک پہنچنے کے راستے ہی نہیں, بعض اب بھی پانی کے بیچ میں تھوڑی سی خشک جگہ پہ بیٹھے ہوئے, کشتیوں کے ذریعے یا ویسے ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کے پاس کچھ کھانے پینے چیزیں پہنچائی گئی ہیں. ایسے لوگوں کی خدمت کی ضرورت ہے، ان کو تو ہر چیز کی ضرورت ہے. اب سردی آ رہی ہے، رات کو یہاں بھی سردی ہونے لگی، پنجاب میں اس سے زیادہ سردی ہے، دوسری میں اور زیادہ سردی، سرحد میں اور زیادہ سخت سردی، لیکن ان کے پاس اوڑھنے کا سامان بھی نہیں. کہتے ہیں ہمارا تو اوڑھنا بھی چھونا بھی گیا، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، بترنے کپڑے وہی پورے نہیں. اندازہ کرو کتنی تکلیف میں ہیں. ہمیں ان کے لیے احساس ہونا چاہیے، ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی تکلیف سے ہمیں تکلیف ہونی چاہیے. اگر ہمیں تکلیف نہیں ہو رہی تو پھر ہم اپنے ایمان خیر منائیں کہ ایمان ہے یا نہیں ہے، یہ کمزور ہو گیا ہے. اور جب تکلیف ہوگی تو پھر ایسی وجہ سے اپنے اولاد کو کی تکلیف ہوتی ہے، اپنے بہن بھائیوں کی تکلیف ہوتی ہے، اپنے عزیز و اقارب کی تکلیف ہوتی ہے، ایسی تکلیف ان کی ہونی چاہیے. اللہ کرے کہ ہو، پھر ان کے لیے دعا بھی کریں، دوا بھی کریں. دعا بھی معمولی نہیں ہے، اس کو بھی معمولی نہ سمجھیں، خوب گڑ گڑا کے دعا کریں، کیونکہ جو کچھ حکم ہو، جو کچھ ہوا اللہ کے حکم سے ہوا، جو ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا. اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ذرا سی دیر میں سب کچھ بن جائے گا، جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہوگی کچھ نہ ہوگا، ہمارے تمہارے کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا، جو کچھ ہوگا اللہ جل شانہ کے حکم سے ہوگا. اس لیے دعا کو معمولی نہ سمجھیں، اپنے لیے عافیت کی دعا مانگیں، سلامتی کی دعا مانگیں، اور ان کی مدد کی دعا مانگیں کہ اللہ ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، اور جو کچھ ہو سکے اپنے جان سے مال سے اور ان کی مدد کریں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کے اندر ان حالات سے آئندہ محفوظ رکھے، ہمارے ملک کو اس سے ہم سب کو سب کو محفوظ رکھے. دعا کر لیں. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ہماری تمام سلاب زندگان کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے اور ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اور ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جو وفات پا گئے ان کی بال بال بخشش فرما، مغفرت فرما. جو زندہ ہے یا اللہ ہماری بھی ان کی بھی ہر مصیبت کو دور فرما، ہر پریشانی کو دور فرما. غیب سے مدد فرما یا اللہ، غیب سے مدد فرما یا اللہ، غیب سے مدد فرما. یا اللہ سردیوں کا موسم آ رہا ہے، جلد سے جلد یا اللہ انہیں گھروں کو بھی تعمیر سے آراستہ فرما. یا اللہ انہیں گھروں کو ان کی تعمیر کا غیب سے انتظام فرما. یا اللہ گرم لباسوں کا انتظام فرما، گرم چادروں کا انتظام فرما، گرم کمبلوں کا انتظام فرما. ہماری بھی ان کی بھی تمام ضروریات کا یا اللہ غیب سے انتظام فرما. یا اللہ ہماری اور ان کی ساری پریشانیاں دور فرما، ساری بیماریاں دور فرما، سارے نقصانات کی یا اللہ تلافی فرما. آپ کے سوا کوئی بھی نقصانات کی تلافی کرنے والا نہیں ہے. یا اللہ غیب سے ہماری ان کے سارے نقصانات کی تلافی فرما، تلافی فرما. ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. ہماری اور ان کی ساری بیماریوں کو دور فرما، ساری تکلیفوں کو دور فرما. یا اللہ ان کے حال سے ہمیں عبرت لینے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنی طرف بارگاہ میں ہمیں بھی اور انہیں بھی رجوع کی توفیق عطا فرما. یا اللہ انہیں بھی اور ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں رجوع کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے نیک و مخلص بندوں میں داخل فرما، اپنے تابے دار و فرما بردار بندوں میں داخل فرما. یا اللہ ہماری ساری بیماریوں پریشانیوں کو دور فرما. جتنے خواتین حضرات دعا کے واسطے کہا ہے، سب کی نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک.